بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اگست 2009 علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حقیقت تصوف اور زمان و مکان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم مکرم صدر مجلس، بہت قابل احترام گیسٹ آف آنر دانشور حضرات، اہل علم و دانش، معزز سامعین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، جو عنوان آج کا ہے وہ دو جگہوں پر دو طریقوں سے شائع ہوا ہے، دعوت نامے میں تصوف اور پھر ایک ڈیش اور پھر زمان و مکان، یعنی گویا کہ یہ دو موضوعات ہیں. لیکن کل کے اخبار میں جو چھپا تھا اس میں تصوف جڑا ہوا ہے زمان و مکان کے ساتھ، تو گویا کہ تصوف زمان و مکان، یہ میرے لیے اور زیادہ ناقابل فہم مسئلہ تھا. تو میں اس وقت جو ہے ان دونوں موضوعات کو الگ رکھ کر بات کر رہا ہوں. تصوف کیا ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ میری بعض باتیں بعض حضرات کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن یہ کہ میں بہرحال وبا اریکم اللہ ما ارا وبا اریکم اللہ سبیل الرشاد، میں وہی آپ کو دکھانا چاہوں گا جو میں نے خود دیکھا ہے، اور اپنی امکانی حد تک میں کوشش کروں گا کہ جو بات صحیح ہے وہ آپ کے سامنے آئے. دیکھیے، لغوی بحث بہت ہوئی ہے لفظ تصوف پر، اس کا مادہ کیا ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے. کوئی کہتا صفا سے ہے، صفا سے یہ بالکل نہیں بنتا کسی شکل میں. زیادہ تر خیال یہ ہے کہ صوف سے ہے، صوف پون. تو خیال یہ ہے کہ جو بالکل اولین دور کے تابعین کے دور کے جو درویش تھے وہ اونی لباس پہنتے تھے تاکہ وہ جسم کو چبھتا رہے، گویا کہ غفلت کاری نہ ہو بلکہ انسان کے اندر ایک احساس جو ہے بیداری کا موجود رہے. لیکن اس موضوع پر جو تحقیق ہے میرے نزدیک، جس سے مجھے بھی اتفاق ہے، وہ ڈاکٹر میر ولی الدین کی ہے، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے میں بہت بڑے فاضل اور فلسفے کے استاد تھے. ان کے نزدیک یہ لفظ تھیوسوفی ہے جو بدل کر تصوف بنا ہے. تھیوسوفی، فلوسوفی، سوفی مینز دانش، فلوسوفی، فائلوسوفی دانش، زبان کی، دانش منطق کی، تھیوسوفی دانش مذہب کی. تو یہ مذہبی دانش جو ہے، اور یہ لفظ تصوف عام بھی اسی دور میں ہوا ہے جبکہ تصوف نے ایک خاص مذہبی اور دینی دائرے سے قدم آگے بڑھا کر فلسفے کے میدان میں قدم رکھا، اور فلسفے کا بھی جو مشکل ترین موضوع ہے ماہیت وجود، جس کی مختلف شکلیں آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور توحید وجودی وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں، اس کے بعد سے یہ تصوف جو ہے وہ ہمارے یہاں استعمال ہوا، ورنہ شروع میں نہیں تھا. شروع میں ان حضرات کو کہا جاتا تھا اصحاب التوحید، یعنی جن کے کیفیت توحید میں اس رنگ میں اتنے رنگے گئے ہیں کہ توحید ان کا قال نہیں حال بن گئی. یہ اصحاب التوحید کہلاتے تھے کہ جو بعد میں پھر صوفیہ کہلانے لگے. اب دوسری بات یہ کہ تصوف کا مقصد کیا ہے. اچھا یہ بھی ساتھ عرض کر دوں, تصوف کا لفظ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, لیکن جو اس کا موضوع ہے وہ خالص قرآنی ہے, خالص ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو دینی اصطلاح ہے, اور بدقسمتی سے وہ دینی اصطلاح جو پھر پس منظر میں چلی گئی جب تصوف زیادہ معروف ہو گیا, وہ لفظ احسان ہے. تین درجے معین کیے گئے حدیث جبرائیل میں, بھی بہت مشہور حدیث ہے جس کو کہ ام السنہ کہا گیا ہے, سنت کی جڑ بنیاد ام السنہ. حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں حاضر ہو کر حضور سے ایک مجلس کے اندر تین سوال کیے, اخبرنی علی الاسلام, آپ نے جواب دیا. دوسرا سوال اخبرنی علی الایمان, اس کا بھی آپ نے جواب دیا. میں تفصیل نہیں جا رہا, میں گیپ چھوڑ کر جاؤں گا تاکہ بات کسی درجے میں پوری ہو سکے. تیسرا اور آخری سوال تھا اخبرنی احسان, اب یہ ہے اونچا ترین درجہ. اور قرآن مجید میں بھی یہ تین درجے آئے ہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جب شراب کی آخری حرمت کا حکم آیا تو بہت سے صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہم تو پیتے چلے آئے ہیں اب تک, ہماری تو شاید جسم کے ایک ایک سیل کے اندر وہ صلاحیت کر چکی ہو. ظاہر بات ہے عرب اس معاشرے میں بھی پینے کی اصل چیز تو شراب ہی تھی, پانی تو دھونے وونے کا معاملے کے کام آنے والا تھا. جیسے آج آپ مغرب میں جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں پانی مانگیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے یہ کون کہاں سے آ گیا ہے, ہاں شراب ہے جب چرب مانگے. تو وہاں کا معاملہ بھی یہی تھا. اب جنہیں پیتے پیتے پوری عمر گئی تھی, جب انہیں بتایا گیا یہ نجس ہے ناپاک ہے دن ہماری شیطان ہے, تشویش ہوئی. اس تشویش کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ پر چلتے رہے, اگر جو انہوں نے پہلے کچھ کھایا پیا ہے کسی شے کی حرمت کے حکم سے پہلے تو اس کا کوئی مواقصہ نہیں, کوئی ان پر ملامت نہیں, کوئی ان پر بوجھ نہیں. یہاں تین درجے بیان کیے گئے, اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ایک ایمان ہے قانونی ایمان جس کی بنا پر دنیا میں ہم مسلمان ہو گئے, یہ اقرار باللسان پر اس کا دار و مدار ہے. ایک ایمان ہے دل کا یقین, ولما یدخل الایمان فی قلوب, یہ یقین جو ہے کنوکشن. اور اس سے سب سے اونچا درجہ کیا, احسان, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے محسنین سے. یہ پانچ مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے. اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو محبوبیت ہے احسان کی, اس کی کا جواب آپ نے کیا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اور ایک دوسری روایت میں آیا ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تیسری روایت میں ہے ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو, اس کے لیے جد و جہد کرو, بھاگ دوڑ کرو, اشار کرو, قربانی کرو, محنت کرو, اس سے ڈرتے رہو ایسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو جائے کہ یہ مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ درجہ احسان ہے, اور یہی در حقیقت وہ منزل ہے جس تک تصوف انسان کو پہنچانا چاہتا ہے. اس اعتبار سے غور کیجئے کہ میرے نزدیک, مگر میں ذرا واضح کروں مقصد کیا ہے. نمبر ایک, ایمان حال سے بڑھ کر حال بن جائے, کیفیت ہو اس لیے, حلول کر جائے اس کے اندر, اس کے پورے وجود میں سراغ کر جائے. نمبر دو, توحید علمی, وہی واحد خالق ہے, وہی واحد رازق ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی مجیب الدعوات ہے. اور نمبر تین, یہ ہے اصل توحید, توحید عملی, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. یہ در حقیقت تین درجے عارفین نے معین کی ہے لا الہ الا اللہ کے. عوام الناس کا کیا ہے, لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ, عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں, بس کافی. جو ذرا اونچے گئے اب انہوں نے لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. امام ابن تیمیہ ویسے تو تصوف کے وہ دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے اسے کہا ہے یہ توحید کی طلب ہے، مطلوب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. اب اس سے اگلا بھی ایک سطح، ایک سطح ہے، لیکن یہ پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا یہ فلسفے کی سطح ہے، لا موجود الا اللہ. یا تو پھر وہ بحثیں شروع ہوتی ہیں جو کہ عبادت الوجود یا عبادت الشہود یا توحید وجودی کی. بہرحال اب آئیے اس مقصد کے حصول کے لیے طریقے دو ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ سلوک کے دو راستے ہیں. یہ باتیں بعض حضرات کے لیے نہیں ہوگی، توجہ کریں، اگر مجھ سے اختلاف ہے کوئی حرج نہیں، اور میں ممنون ہوں گا اگر کوئی صاحب تکلیف فرمائیں، میرے پاس تشریف لائیں، مجھے بلائیں، میری غلطی پر واضح کریں، چاہے یہاں تو ممکن نہیں ہوگا. اس کا ایک ہے طریقہ سلوک محمدی، وہ تصور جو حضور نے سکھایا، وہ تصور جو صحابہ کرام کرتا، اس کے فنڈامنٹلس کیا ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں. ایمان کی گہرائی کے لیے تفکر اور تدبر کے ساتھ قرآن کی ترتیل، رتل قرآن ترتیلا، اور اس میں بھی اولاً آدھی رات، تہائی رات یا دو تہائی رات، لیکن قرآن، تہجد قرآن کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس آٹھ رکعت پڑھ لی اللہ اللہ فیص اللہ اور وہ قل ھو اللہ احد کے ساتھ پڑھ لیں، نہیں یہ نہیں، یہ تہجد نہیں ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اس قرآن کے ساتھ جاگو. یہ قرآن ہے اصل میں کہ جس سے وہ ایمان جو ہے وہ منزلوں کو طے کرتا ہوا اس حق الیقین تک پہنچتا ہے جبکہ وہ حال بن جاتا ہے انسان کا. نمبر دو، دوام ذکر. دوام ذکر میں اولین الذکر قرآن ہے، دی ریمبرنس قرآن ہے. ہمارے ہاں اس قرآن کو ترک کر کے ذکر کے کچھ اور نئے طریقے ایجاد کیے گئے، اس کے اسباب ہیں کیوں ہوا ہے ایسا. جو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ذکر الذکر. نمبر دو، نماز، اقیم الصلاۃ لذکری. نمبر تین، جو مسنون اوراد ہیں اور دعائیں ہیں، آپ پوچھتے ہیں تو فوراً آپ کی زبان پر دعا آ جائے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا آ جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت بس چیزیں مجھ سے دور کر دی. یہ فضلات جسم کے اندر کہیں رہ جاتے تو کیا پتا پیدا کرتے. ہر کام وضو کرنے بیٹھے تو دعا ہے، فارغ ہوئے تو دعا ہے، مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے دعا. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی کام کے لیے اضافی وقت نہیں چاہیے آپ کو. اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہ ذکر کی اتنی عظیم شکل ہے کہ اس سے دو نسبتیں بیک وقت حاصل ہوتی ہیں. دعا اللہ سے کر رہے ہیں آپ، نسبت اللہ سے قائم ہوئی، اور الفاظ مسنون ہیں یہ جو حضور ادا فرماتے تھے، تو آپ کے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم. نمبر تین، نفس کے کنٹرول کے لیے، آپ اِڈ اور لیبیڈو کہہ لیں اسے، اسے اینیمل انسٹنکٹس سے تعبیر کر جو بھی کہیں، جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ، اس کے لیے خاص طور پر روزہ اور انفاق، خرچ اللہ کے راہ، انفقوا انفقوا انفقوا. یہاں تک کہ تاکید اتنی ہوئی ہے کہ صحابہ نے پوچھا حضور کتنا خرچ کریں، اس کا جواب کیا ہے قرآن میں، جو چیز بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد دے ڈالو. یہ ہے جواب، کچھ اور ایک جواب کے پاس. محسنین کا مقام یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے، آپ نے ایک پیسہ اپنے پاس دے رکھا. اگر میں کہیں کسی مجمع عام میں کہہ دوں کہ حضور نے کبھی زکات نہیں دی، وہ میرا سر کاٹ دیں گے. دیں گے انہوں نے زکات، زکات تو ہوتی ہے اگر کچھ مال آپ کے پاس جمع ہوا ہو، نصاب کے مقدر جمع ہو گیا ہو تو زکات آئے گی نا، زکات کا سوال ہی نہیں. یہ فقراء صحابہ وہ تھے جو حضور کے اس مقام پر چلے، جنہوں نے زندگی گزاری ہے. سب صحابہ ایسے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے گریڈیشن ہے، فقہاء صحابہ ہیں، فقراء صحابہ ہیں، مختلف صلاحیتوں، مختلف جو ہیں جو ان کے رجحانات سے ان کے اعتبار سے، یا ابو ہریرہ ہوں، ابو ذر ہوں، یہ سلمان فارسی ہوں، ابو الدرداء ہوں، یہ کون لوگ، انہوں نے کچھ کبھی پیسہ نہیں رکھا. یہ لوگ وہ ہیں فقراء تو دے دو جو بھی تمہارے پاس جو بھی زائد ہے دے دو. Don't retain it. اس حد تک انفاق اور صوم اپنے اس نفس کے تقاضوں کو روکنے کے لیے. اور نمبر چار یہ ہے اہم ترین, دین کی دعوت کے لیے چل کر جاؤ لوگوں کے پاس. میں نے زور دے کر کہا چل کر جاؤ, ریچ آؤٹ ٹو دیم. اور نمبر دو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے, اس کے غلبے کے لیے, اظہار دین الحق عرب دین کلیہی کے لیے تن من دھن کے ساتھ آؤ, جہاں تک کہ میدان جنگ میں آ کر جانوں کا نذرانہ پیش کرو. یہ تھا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا سلوک یہ تھا. البتہ اب میں کنٹراسٹ آپ کو دکھا دوں, وجہ کیا ہوئی ہے یہ میں بعد عرض کروں گا کہ جو ہمارے یہاں ڈیفلیکشن کیوں ہوئی, جو گروہ وجہ جو تصور بعد میں جو ہے پیدا ہوا وہ کیا ہے, اس کے اصول کیا ہے. قرآن کے ضمن میں تو بس تجوید, حفظ, تلاوت, تدبر, تذکر, اس پر سے انفسس ختم. پڑھ رہے ہیں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں, ایک رات میں ختم کر رہے ہیں, یا کتنے قرآن جو ہے وہ ختم کر لیے ہیں, وہ ختم قرآن ہو رہا ہے. اس میں تدبر, تفکر, ترتیب, تینوں چیزیں آئی. نمبر دو اذکار کے ضمن میں وہ ٹھیک ہے, وہ زور نہ قرآن پر رہا نہ وہ اذکار مسنونہ پر اور ادیائے مسنونہ پر, بلکہ ایک نئے ذکر جو ہیں وہ ظاہر بات ہے لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اشتہاری صلاحیت سے کام لیتے ہوئے, ان کے طریقے علیحدہ, ان کے بیٹھ کر اس کے ساتھ حرکات و سکنات کا پورا ایک نظام, کس طور طریقے سے وہ ذکر کیے جائیں گے. پھر نفلی عبادات پر زور, خاص طور پر روزے پر. اس میں یہ ہے کہ جو روزہ ممنوع ہے اس کو بھی اختیار کیا گیا, جسے صوم وصال کہتے ہیں, کہ آج آپ نے روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلے روز بھی چلا, اور اگلے روز شام کو جا کر آپ نے افطار کیا, تو یہ دو دن کا صوم وصال ہے. تین دن کا حضور تین دن تک کا بھی رکھتے تھے, لیکن صحابہ نے اجازت آئی تو آپ نے سختی سے منع کر دیا. بلکہ اس معاملے میں تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ جو شاید ہمارے ہاں کے بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کو بہت پسند ہو, اور جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ پر برداشت بھی کر سکتے, کریں کیا, اس لیے کہ ہے وہ بخاری کی روایت. کہ جب صحابہ نے شکوہ کیا کہ حضور آپ کے صوبے میں سال خود تو رکھتے ہیں, ہمیں آپ روکتے ہیں, تو جواب سنی ایوکم مثلی. دیکھیے ایک طرح قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجیے دنکے کی چوٹ کے لوگوں میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, اور یہاں حضور پوچھ رہے ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے مجھ جیسا, ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ یسعنونی و یسقین, وہ مجھے کھلاتا پلاتا. اب اس کو ہم کیا سمجھیں گے, اس کی کوئی تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بھارت نفلی عبادات پر بہت شور. تبلیغ کے لیے کیا رہا, جاؤ نہیں, جو آئیں ان کا تذکیہ کرو, انہیں مانجو, مانجنا مانجنا ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تذکیہ نفس, تجلیہ روح اور تصفیہ قلب, یہ تین الفاظ میں بول رہا ہوں, تذکیہ نفس, تصفیہ قلب, تجلیہ روح. لیکن یہ خانقاہ میں ہوگا, جو آئے گا تالی بن کر, وہ جو جانا تھا گھر گھر جانا, دروازوں پر جانا, چوکوں میں کھڑے ہو کر دعوت دینا, میلوں میں جانا, تو ریچ آؤٹ تھی بھائی, یہ ختم. اور آخری شے یہ کہ قتال فی سبیل اللہ تصوف کے دائرے سے خارج. یہ ہے تصوف جو بعد میں بنا ہے اور آج بھی مروج ہے. اب یہ ایک بڑا اہم سوال سامنے آتا ہے, یہ ڈیفلیکشن کیوں ہوئی ہے, یہ اگر کچھ ہوا ہے تو سبب تو پیدا کیوں نہ کوئی, اور بالکل سبب نہیں, یہ اسباب میں گنا رہا ہوں. خلافت راشدہ جب ختم ہو گئی, جو کامل اسلام کا نظام تھا, تو کئی کوششیں ہوئیں ریوائو کرنے کی. حضرت حسین ابن علی میدان میں آئے, جامع شہادت پیش کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں آئے, جامع شہادت پیش کی, حضرت حسین کے صاحبزادے زین العابدین کے بیٹے زہد میدان میں آئے, وہ بھی شہید ہو گئے, حضرت حسن کی نسل میں سے نفس زکیہ میدان میں آئے, وہ بھی شہید ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ اب جہاں تک تو ریاست کا اوپر کا ڈھانچہ ہے, یہ تو اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر چلے گا. اب بھول جاؤ, اب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ ریسٹور ہو سکے. وہ امرہم شورا بینہم کا نظام خلافت, وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو نظام خلافت تھا, لہٰذا وہ تو اب دور ختم ہوا. اب تو یہ ہے یو ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. اب یہ ہے کہ اس کے اندر اندر جو بھی کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے, اخلاق کی اصلاح کے لیے, اخلاص پیدا کرنے کے لیے, اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے, دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے, جو کچھ کر سکے کرے. پھر اس میں تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ چونکہ اگر کہ خلافت کا وہ ٹاپ کی منزل تو گر گئی تھی, شاہ اسماعیل شہید کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ خلافت کی چھ منزلیں تھیں, ایک چھٹی منزل گری ہے صرف, باقی پانچ منزلیں انٹیکٹ تھیں. آخر آپ کو معلوم ہے پورا ایک ہزار برس تک جو مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں تو قاضی تھے, مفتی تھے, فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے, پورا نظام نیچے جو ہے وہ جو انٹیکٹ تھا. اور اس حالت میں حضور کی بعض احادیث ایسی ہیں کہ سختی سے روکا گیا ہے کہ بغاوت نہیں کرنی, ان کو اصلاح کی کوشش کرو, ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو بھی کر سکو, لیکن یہ ہے کہ بغاوت نہیں ہوگی. اس وجہ سے صورتحال یہ ہوئی کہ اب کسی مزاحمتی یا کسی انقلابی جد و جہد کا امکان بند ہو گیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر یہ بات بیان ہوتی ہے, جہاں تک میں نہیں کہہ سکتا کہ کس قدر اس کی سند صحیح ہے, کہ حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جہانگیر کو لا کر کھڑا کر لیا گیا تھا گرفتار کر کے. یہ حاضر آپ سبھا کی حکومت, حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا, نہیں یہ کام انہیں کو زیب دیتا. اس کے بعد بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ایک فرد کے بدلنے سے معاملہ نہیں ہوگا, یہ تو پورا نظام ہے جو سارا جاگیردارانہ نظام بنا ہوا ہے, اسی کے اوپر یہ پورا سپر اسٹرکچر جو ہے قائم ہے, تو اس کو اس طریقے سے اچانک بدل دینا ممکن نہیں. لیکن بہرحال وہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں اس تصور کے دائرے سے خارج ہو گئی. اچھا اب یہ بات میری ذرا غور سے سنیے, یہ صورتحال اس وقت تک تو جائز تھی جبکہ ابھی مسلمانوں کی حکومت تھی, شریعت کا نفاذ تھا, فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے تھے, لیکن جو آ گئی کولونیل پاورس وہ سارا معاملہ ختم کل پٹ. اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تعزیرات بھی ان کی ہوں گی اور جو دیوانی قوانین بھی ان کے ہوں گے, سارا معاملہ ان کا ہے. اب یہ معاملہ نہیں رہا تھا, اب اس کی ضرورت تھی کہ تصوف جو ہے وہ عمل کے میدان میں آ کر ریزسٹنس موومنٹ کو لے کر کھڑا ہوتا, اور ہوا. یہ ہماری تاریخ کا بڑا ذرنی باب ہے, تاریخ تصوف کا. جیسے یہ کولونیلزم آ رہا تھا, ریزسٹنس کے لیے میدان میں آنے والے صوفیہ تھے. آپ کو معلوم ہے مہدی سوڈانی صوفی تھا, بیعت لے کر آیا تھا میدان میں, عبد القادر الجزائری صوفی, سنوسی لیبیا کے صوفی, امام شامی صوفی چچنیا کے شیشان کے, اور ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صوفی. لیکن چونکہ عام طور پر عوام کے اندر اور علماء کے اندر بھی اسلام کا تصور دین والا کچھ کمزور ہو کر صرف مذہب کا تصور رہ گیا تھا, اور عام طور پر تصور بھی وہ تھا کہ جس کو میں نے دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے, لہذا ان لوگوں کو مسلمانوں کی کوئی زیادہ عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکتی, کوئی تحریک کامیاب نہیں. البتہ اب جو شکل بنی ہے, کلونیلزم ختم ہوا, لیکن ہوا کیا ہے, وہ چلے تو گئے ہیں لیکن ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے, ہماری تہذیب بدل دی, ہماری ذہنیت بدل دی, ہماری سوچ بدل دی, ہماری اقدار بدل دیے, ہمیں ہم اپنی تاریخ سے کاٹ دیا, عربی فارسی سے کاٹ دیا, تاریخ سے ہمیں نابلد کر دیا, لہذا اور جو ان میں سب سے آگے تھے انہیں کو فوج میں اور انہیں کو بیوروکریسی میں آ کے لا کر حکومت ان کے حوالے کر کے گئے, تو اصل میں وہی کولونیلزم اب بھی ہم پر براہ راست نہیں بالواسطہ حکمران تھے. لیکن یہ کہ فرض کیجئے چلیے کوئی کہتا کہ مسلمانوں کی حکومت تو ہے, لیکن کیا شریعت نافذ ہے, وہ تو نافذ نہیں, کیا قوانین ہے, کیا کہیں چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, کیا کہیں رجم کی سزا نافذ ہو رہی ہے, یہ سود پر سارا پروگرام اور سارا الزام, لہذا تصور کو اب اگر وہ ایکٹیو شکل اختیار نہیں کرتا, اگر وہ میدان آ کر باطل میدان میں آ کر باطل کو چیلنج نہیں کرتا, اگر اس کے اندر وہ جو سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی وہ اگر نہیں آتی, تو پھر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اور میرے نزدیک پھر یہ تصوف کے اصل مقصد سے گویا کہ انسان اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے. اب میں آ رہا ہوں زمان و مکان کی طرف. تصوف کے بارے میں میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں, غور کیجیے گا. دیکھیے زمان و مکان کے ضمن میں ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک تو مکان کی حقیقت ہے اس کے بارے میں تو کوئی لوگوں میں کوئی تشویش نہیں ہے. تھری ڈائمینشنل اسپیس کا تصور عام ہے, موجود ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن زمان کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے, اتنا پیچیدہ ہے, اتنا پیچیدہ ہے جتنا کہ ماہیت وجود کا مسئلہ ہے. وجود کیا ہے؟ کیا دو وجود ہے, خدا کا علیحدہ ہے, کائنات کا علیحدہ ہے, یا یہ ایک وجود ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. اسی طرح جو معاملہ ہے زمان کا, اس کو بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. آج تو معلوم ہے کہ عام طور پر فلسفے میں آج کل اس زمان کو دو میں تقسیم کیا جاتا ہے. غالب وقت صاحب سے یہ تقسیم شروع ہوئی تھی. ایک زمان جاری ہے سیریل ٹائم, اور ایک زمان مطلق ہے دی ایبسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن. اس میں سب سے بڑی حرکت جو کی ہے آئنسٹائن نے آ کر اس زمان کو مکان کی فورتھ ڈائمینشن لے, یہ اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکس ٹیک ہے. اور حیرت کی بات کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے, اگر میں نے غلط نہیں سمجھا, کہ جیسے آپ جو تین ڈائمینشنز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تین لائنوں سے, ایک لائن اونچائی کی طرف, ایک لمبائی چوڑائی, اور یہ تینوں لائنیں ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر بنا رہی ہیں, زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں. ہر لائن گولوں کے ساتھ زاویہ قائم, دوسری لائن بھی ان پہلی چیزوں کے ساتھ زاویہ قائم. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائمینشن ہے فورتھ, یہ باقی تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنا رہی ہے, جو ہمارے لیے ناممکن ہے, تصور کیا نہیں جا سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس یہی ثابت کرتا ہے, واللہ اعلم. اب میں آ رہا ہوں قرآن کی طرف. قرآن میں لفظ زمان بھی آیا ہے, اس میں کوئی چنانچہ یہ جو عرب میں آگے پیچھے کر دیتے تھے کیلنڈر کو, آپ کو معلوم ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر وہ کیلنڈر بالکل اپنی اصل آپ جو تھی شکل اس میں آ گیا تھا. اس میں کہا گیا استدار زمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض, یہ زمان چکر لگا کر اور ساری اونچ نیچ کے بعد آج ایکزیکٹ اسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی تھی. البتہ اس کے ساتھ جو اصل دو اصطلاحات ہیں قرآن کی وہ ہے عصر اور دار. عصر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سیریل ٹائم آپ اسے کہہ سکتے ہیں, دی فلیٹنگ ٹائم. ورڈ ورتھ کی ایک نظم جو میٹرک میں پڑھی تھی مجھے بہت پسند ہے, ابھی ایک ایک حرف اس کا مجھے یاد ہے. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹ گروز اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. تو یہ جو ہے وقت دوڑ رہا ہے زمانہ جا رہا ہے. جیسے کبھی امام رازی نے لکھا کہ تو برف کا تاجر تھا, چیخ رہا تھا لوگوں خریدو میرا برف, جلد از جلد تیل جائے گا, یہ تو میری تو راس ختم ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ یہی تو وقت ہے جو جا رہا ہے, یہی تو سر جا رہا ہے. تو ایک ہے آخر, جس کی قسم کھا کر اللہ نے قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو ہے جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ لو تدبر الناس حاضر اس سورت لبس آخر, اگر لوگ صرف اس ایک تین آیتوں پر مشتمل سورت پر تلمو کریں تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا, ان کی رہنمائی کے لیے, ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہاں تک بھی ایک قول نقل کیا ہے مفتی عبدہ نے مصر کے جو تھے, انہوں نے امام شافعی کا ایک اور قول نقل کیا ہے, لو من ينزل من القرآن سواها لكفت الناس, اگر قرآن مجید میں سوائے سورت الاثر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اب یہ عصر جو ہے یہ سیریل ٹائم ہے. دہر کا معاملہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ صرف ٹائم پر نہیں ہے, پیور ڈیوریشن پر بھی نہیں ہے. دہر ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کو پیش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے سورۃ الدہر ایک پوری سورۃ سورۃ الدہر کے نام سے بھی ہے, وہاں ہینوں من الدہر کہا گیا ہے. دہر خود نہیں, دہڑوے ایک مرحلہ ایک موقع. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے دہریت اس کی ترجمان پوری قرآن میں موجود ہے. جب فرمایا گیا وما ہی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر, نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے, ہم نہیں مانتے, ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں, کوئی ہمارے مارنے والا جلانے والا زندہ رکھنے والا نہیں تھے, اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر دہر مطلب جسے اپنا. اسی دہر کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا, علامہ اقبال کی گفتگو شاید برسان سے ہوئی کہ جب اس نے ٹائم کے بارے میں کوئی بات کی تو علامہ نے کہا کہ ہمارے تو نبی نے کہا لا تقربوا الدار فإن الدار هو الله, زمانے کو گالیاں مت دو, زمانہ تو اللہ, یعنی جسے تم زمانے کی طرح منسوب کرتے ہو وہ در حقیقت اللہ کے افعال. اب اس موضوع کا جو کانٹے کا مسئلہ ہے, اصل مارکت العرا سوال یہ ہے کہ زمان و مکان حقیقی ہے یہ خیالی و بہنی. دیکھیے میرے نزدیک یہ جو عالم کون و مکان ہے یہ دو عالموں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں بلکہ متضاد بھی. قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے. عام اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ ایک عالم مادی ہے ایک عالم روحانی ہے, دونوں عالم آپس میں گڑبڑ ہیں ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے حکم جدا ہیں. مرج البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, اللہ نے دو دریا چلائے, دو روئیں چل رہی ہیں, ایک میٹھی ایک کھاری پانی کی, یا ایک گرم اور ایک ٹھنڈی, ساتھ چل رہی ہے آپس میں ملتے نہیں. تو یہ اس کائنات کے اندر یہ دو عالم ہیں موجود, عالم خلق عالم امر. عالم خلق جو ہے, اب اس میں ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں, عالم خلق کے بارے میں آج جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یقیناً صحیح ہے, اس کے بارے میں میرا بھی اطمینان ہے, کیونکہ وہ بات جو پہلے مذہب کہہ رہا تھا سائنس نہیں مان رہی تھی اب وہ سائنس نے مان لی. عام خیال یہ تھا نیوٹونین فزکس کے دور کا کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی, لیکن آئنسٹائن کے دور میں آنے کے بعد بات بدل گئی ہے, اس کی ایک بگننگ ہے اور اینڈ ہے. وہی بات جو قرآن کہتا ہے الا اجل مسمہ, پیدا کی گئی ایک خاص وقت میں اور ایک خاص معین مدت تک کے لیے, یہ نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گی, اور اس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا, ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے, اور اس سے کیا پیدا ہوا, فوٹونز, ایسے ذرات جہاں چھوٹے انتہائی گرم ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگری فارنہائٹ ٹیمپریچر, اور دوڑ رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات ہو. انہی ذرات سے پھر گیلیکسیز بنی, انہی سے پھر سٹارز بنے, انہی سے پھر پلینٹس بنے, انہی کے اندر یہ جو اولین دور تھا, یہ اب میں اضافے کر رہا ہوں قرآن مجید کے فکر کو اس میں شامل کر رہا ہوں, یہ دور تھا جس میں جنات کی پیدائش ہوئی. والجان خلقناہ من قبل, آدم کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, تو یہ اصل میں جنات کی تخلیق, اور سورہ رحمان میں بھی یہ ذکر آیا تھا, یہ جو ہے جنات پیدا کی, صاحب شعور جو مخلوق ہے, باقی پلینٹس ہیں یہ ہے میں شعور تو نہیں, یہ ہے وہ جنات جو پیدا کیے گئے. اس کا جو تصور زمان و مکان ہے وہ حقیقی ہے اس عالم کا, یہ زمان بھی ہے مکان بھی ہے, اور اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پیدا کیے گئے جنات. اب آئیے آگے, اس سے بہت پہلے, یہ میری ایک سمجھ لیجئے سوچ ہے, نتیجہ ہے غور و فکر کا قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں, اس سے بہت پہلے ایک اور بہت بگر بینگ ہوا ہے. اس بگ بینگ کے نتیجے میں ایک سٹل نور, لطیف نور پیدا ہوا ہے جس میں نہ حرکت تھی نہ حرارت تھی. اللہ کا عرض کن, ظاہر بات ہے کہ اس کن میں یہ مناسب نہیں ہے لفظ استعمال کرنا اللہ کی ذات کے لیے, لیکن یہ جب میں کہتا ہوں کن تو آخر میری کچھ انرجی ہے نا جو اس میں خرچ ہوئی ہے. اللہ کے حرف کن سے, وہ جو بھی آپ اسی انرجی کہہ لیجیے جو بھی کہیں, اس نے ایک نور کی شکل اختیار کی ہے بسیط. اس نور سے پیدا کیے گئے ہیں ملائکہ اور ارواح انسانیہ. ارواح انسانیہ بہت پہلے پیدا ہوئی، بہت پہلے پیدا ہوئی. اس کے بعد جو ہے، اور یہ ارواح انسانیہ جان لیجئے اس وقت تک ٹائم نہیں تھا، ابھی ٹائم سپیس کمپلیکس سپلٹ نہیں ہوا تھا، وہ تو بگ بینگ کے بعد دوسرے کے بعد ہوا ہے کہ ٹائم اور سپیس سپلٹ ہو گئے، جیسے کلی کھل جائے اس کی پتیاں نمایاں ہو جائے. اس وقت یہی وجہ ہے کہ نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار ہے، وہ آنے واحد میں فرش سے عرش تک پہنچ سکتا ہے، نہ روح انسانی کو ضرورت ہے وقت کی، وہ بھی اس کے لیے کوئی ٹائم کی موت نہیں ہے، ملائکہ اور ارواح انسان. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو سیکنڈ بگ بینگ کے بعد پھر تنزلات ہوئے، اس کے بعد پھر جو بھی ارتقاء کے مراحل طے ہوئے، ارد و عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، جب خاک تک معاملہ پہنچا ہے تنزلات کا، تو بقول ویدل رحمتہ اللہ علیہ یہ پوری دونوں کائنات جو ہے یہ خاک کے مرحلے کو پہنچے ہیں، تو پھر انسان کا نقش بدلا شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ہومو سیپینس تک بات پہنچی ہے، اور پھر اس میں سے ایک کو لے کر اور اس کی وہ روح جو وہاں پیدا کی گئی تھی لا کر اس کے اندر روح پھوٹی گئی، اور وہ ہے کہ جو آدم بنا ہے. اور یہ سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے رحم مادر میں ہر بچے کے ساتھ. 120 دن تک وہ فیٹس زندہ تو ہے، لائف تو اس میں ہے، لائف تو سپرمیٹوزوان میں بھی ہے، بہت موٹائل ہے وہ، حرکت کرتا ہوا آتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو ویسا ہے جو اوم ہے جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی ڈیڈ نہیں ہے، لیکن یہ کہ روح اس میں نہیں ہے. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ 120 دن کے بعد یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، اب فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھینکتا ہے. اب یہ ہے دو عالم ہمارے، ایک میرے اور آپ کے اندر یہ دو عالم جمع ہوئے ہیں، اور یہی بات قرآن میں میرے نزدیک کہی اللہ نے ان الفاظ میں، آدم کو خلق تو ہوں میں یدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ دو عالم جو ہیں یا تو اللہ کی ذات میں جمع ہے، عالم امر اور عالم خلق، اور یا انسان کی ذات میں آدم جمع ہوئے ہیں. جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں، اور ملائکہ صرف عالم امر کی شے ہیں. وہ روح ہی روح ہے، روح القدس، روح العبید، اور یہ روح انسانی، اور یہ ان دو روحوں کے درمیان کمیونیکیشن کا نام وہی ہے، اسے بھی روح کہا گیا ہے. یہ روح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. تو یہ ہے در حقیقت اس عالم میں نہ زمان ہے نہ مکان، عالم ارواح میں ملائکہ میں نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا ہے، لیکن عالم خلق میں جو ہمارا بادی وجود اس میں زمان بھی ہے. اور اب میں چل اشعار آپ کو اور سناؤں گا کہ جو ان حوالے سے علامہ اقبال نے یہ چیز جو ہے جسے ہم روح کہتے ہیں فلسفے میں اسے انا یا سیلف یا خودی ایگو، اقبال نے اس کے لفظ خودی استعمال کیا ہے. اور یہی بات در حقیقت ہے کہ جب تک یہ کلیز نہ کھل جائے کہ مراد اس سے کیا ہے، روح سے مراد اس سے جو خودی ہے وہ روح ہے. اب اس خودی کے اعتبار سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، باغ درا میں کہتے ہیں خودی میں ڈوب جا غافل، یہ نہر زندگانی ہے. اصل زندگی روح کی زندگی ہے، یہ ہماری زندگی نہیں ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا، یہ حلقہ شام و سحر یہ میرے اس جسم کے لیے ہے، یہ روح کے لیے نہیں ہے. اسی لیے جب کہا گیا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں عدم جواں ہے زندگی. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی نہیں ہے کہ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، نہیں. یہ تو کہاں، اس بگ بینگ سے بھی بہت پہلے میرا وجود تھا، آپ کا تھا، اور لیکن ہمیں اس کے بعد سلا دیا گیا، ایک کولڈ اسٹوریج میں ہماری ارواح کو رکھ دیا گیا. پھر یہ عالم سارا تنزلات اور ارتقاءات کے مراحل سے گزر کر جب آیا ہے ہومو سیپینس کی کریشن تک، پھر وہ روح لا کر نفس کی گئی. آگے چلیے. اے تائید لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. ایک یہ رزق مادی ہے جس کو کہ ہم نے اپنا اصل مطلوب و مقصود، اصل مطلوب و مقصود بنا لیا. تائید لاہوت، یہ لاہوت اور ناسوت کیا ہے؟ ناسوت یہ فزیکل ورلڈ, لاہوت یہ وہی ہے اسپرچل ورلڈ. اے طائر لاہوتی, وہ طائر لاہوتی میری روح ہے, جسم نہیں ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. اور پھر جو ایک شعر مجھے حال ہی میں نے پڑھا, یہ مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فطر باش. عصر حاضر آج کا انسان آپ کہتے ہیں اکنامک مین ہے, آج کا انسان اقتصادی حیوان ہے, اکنامک اینیمل. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اب اسی میں جو ان کا جو آخری ترانہ اس میں ہے وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اب میں تفسیر میں نہیں جا سکتا, اس کا ایک شعر صرف آپ کو سناؤں گا. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ظلم ناری. اب نوٹ کیجیے, یہ خرد خرد کون سی ہے؟ یہ ہے وہ ہماری اینیمل خرد. میں نے آپ سے کہا ایک روحانی وجود ہے ہمارا, یہ بات رہ گئی. یہ دو وجود ہمارا, حیوانی وجود اور روحانی وجود, انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. دے ہیو ایگزسٹنس انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. روح تو ہماری وہاں بھی تھی جس کے بارے میں حضور فرماتے کن تو نبیل وہ آدم و بین روح و جسد. ابھی آدم کے روح جسم میں تو روح پھونکی نہیں گئی, میں اس بھی نبی تھا. کون تھا نبی؟ وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تو نہیں تھے. وہ آپ کا وجود جسمانی وجود تو نہیں تھا. وہ تو کہیں آدم کی پیدائش کے بھی 6000 سال بعد آنے والا تھا آدم. کیا یہ روح یہ وہاں موجود تھی؟ یہ روح انڈیپینڈنٹ آف دس فزیکل ایگزسٹنس کا انڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کے لیے عقل ہے. اب دیکھیے قرآن کہتا ہے دہن قلوب اللہ یفقہ نہ بیا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تفقہ یہ تو اس عقل کا کام. یہ حیوانی عقل ہے جو اس دماغ میں ہے. جو روحانی عقل ہے وہ دل میں ہے. ایک آنکھ یہ ہے اور ایک دل کی آنکھ ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سورہ حج میں فرمایا یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھا ہو جایا کرتا ہے. ابو جہل کا دل اندھا تھا. ابو لہب کی آنکھ جو ہے وہ انگاروں کی بھانی تھی, بڑی بہت بڑی بڑی اور بہت روشن, لیکن اس کی دل کی آنکھ جو ہے وہ بند تھی. تو اب میں نے عرض کیا کہ ایک دمان و مکان حقیقی ہے ہمارے اس ہمارے وجود کے اعتبار سے, خیالی اور وہمی ہے ہمارے اس روحانی وجود کے اعتبار سے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری, زمان ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ. اب میں چھوڑ رہا ہوں بعض اور چیزیں, لیکن میں دو باتیں بعد اور رکھ کروں گا. اس لیے کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کے لیے حوالہ دیا ہے قرآن مجید کی آیت کا. سید نذیر نیازی صاحب نے خود ہمارے قرآن کانفرنس میں واقعہ سنایا کہ میں نے حضرت علامہ سے عرض کیا کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ رکشے سے انہوں نے لے لیا ہے خودی, کوئی کہتا برسانس لے لیا ہے, کوئی کسی کا نام لے لیا. آپ خود کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کی اس فلسفے کی سوچ کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا, میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. سید نذیر نیازی صاحب کا مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس قدر انہوں نے اس کو کیفیت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ میں پھوڑا نہیں سوا رہا تھا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت جو ہے وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے. میں لے کر گیا, وہ عین وقت مقرر پر کاپی پینسل وغیرہ لے کر بیٹھا. مؤدب فرمایا ذرا اس بس وہاں سے قرآن شریف نکال لو. میری اوش پڑ گئی ساری بات. مجھے اگر کہتے کہ فلاسفی ہسٹری اور فلاسفی کوئی کتاب نکالو یا کوئی اور کوئی کتاب نکالو, وہ تو قرآن کی بات. اچھا کون ہے سورہ حشر؟ پڑھو اس کی آیت نمبر 19. آپ خدا کے لیے اس آیت کو یاد کیجئے, لفظ لفظ یاد کر لیجئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی ہے فاسق. یہ کون ہے جو اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, کبھی آپ غفلت کرتے ہیں؟ چھوٹی سی چھٹی نکل آئے کہ غفلت بھاگے جائیں گے, دانت میں درد ہو رہا ہے تو جائیں گے. آپ تو اس اپنے اس وجود کا تو پورا پورا پوری احتیاط کرتے ہیں, پوری اس تقاضے پورے کرتے ہیں. کس سے غافل؟ وہ کون سا وجود ہے؟ یہ وہ وجود روحانی ہے. یہ ہے فلسفہ خودی کا بقول علامہ اقبال. میری سوچ یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور آخری بات, چونکہ یہ حکمت کا معاملہ ہے اور حکمت جو ہے مذاہب کی ٹاپ پر جا کر حکمت جو ہے آپس میں جڑ جاتی ہے, ہائر فلاسفی، ہائر پوئٹری اینڈ ہائر ریلیجن اوپر جا کر ایک ہو جاتا. اپنیشد کا جملہ میں پڑھ کر حیران رہ گیا تھا کہ شاید قرآن مجید کی شاید کی اس سے زیادہ تعبیر صحیح ممکن نہیں. سنیے جملہ اس کا، مین ان ہز اگنورنس، میں نے انگریزی میں ترجمہ پڑھا تھا اس کا، مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل چیز وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اندر ایک ریئل سیلف ہے جس کے گرد یہ گوشت کا اور پوسٹ کا اور اس کے خلاف ہے، جیسے آپ کپڑے کا جو ہے تھان لپیٹ دیتے ہیں کسی لکڑی کی گرد، یہ اندر تو وہ ہے لیکن ہم اس گوشت پوسٹ کو سمجھ بیٹھے یہ میں ہوں، اور یہ ہے وہ جہالت، یہ ہے وہ نادانی. اس کی فکر سب کو ہے، اس کے سارے تقاضے ہمیں اصبر ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ دن رات کی ہماری ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر صابن لے کر آئیں گے نہانے کے لیے کوئی مودار، یہ سارا کچھ ہے. لیکن یہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللهم ربنا لا تجعلنا معهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.